بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب وجہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واز لذت لش رش کے کائنات، اسے پڑھ کر ہم مذاکرہ کر رہے ہیں۔ آگے عزت فرماتے ہیں، ایزائے خلق بلند یہ درجات کا باعث ہوتی، ایزائے خلق نے کیا خالق سے بھی قریب، فریاد کا ہر لمحہ سہارا لیے ہوئے۔ اس شعر کی شرح یہ ہے کہ جب مخلوق ستاتی ہے تو خدا یاد آتا ہے یا نہیں؟ اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی، بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی، دشمنی خلق رحمت ہو گئی، دشمنی خلق رحمت ہو گئی۔ بندہ ہر وقت فریاد کر رہا ہے کہ اللہ ان دشمنوں سے بچا، تو توفیق مناجات ہوئی کہ نہیں؟ اگر دشمن مضر ہوتے تو اللہ جل جلالہ اپنے پیاروں اور نبیوں کو دشمن نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ہر نبی کو دشمن دیے ہیں، مگر یہ تکوینی ہے، دشمنوں کو اس ستانے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ان کی تو پٹائی ہوگی، مگر اپنے پیاروں کی مٹھائی کے لیے دشمنوں کو مقرر کر دیا تاکہ تم انہیں ستاؤ اور یہ رو رو کر ہمیں خوب یاد کرے۔ جو غم تم انہیں دے رہے ہو، اس غم سے ہم ان کے ایمان کی اعلیٰ درجے کی بریانی تیار کرتے ہیں۔ اگر دشمن مضر ہوتے تو اللہ اپنے پیاروں، اپنے نبیوں اور پیاروں کو دشمن نہیں دیتا۔ کوئی ابا اپنے پیارے بیٹے کو مضر چیز دے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو مضر چیز کیسے دے گا؟ لہذا اگر دشمن پیدا ہو جائیں تو گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ سے رجوع رہو۔ اگر وہ دھیمی بھی دیں، اگر وہ دھمکی بھی دیں کہ ہم ایسا کر دیں گے، تو سمجھ لو کہ اگر اللہ سے رجوع رہے اور گناہ سے بچتے رہے اور اللہ سے فریاد کرتے رہے، پھر اگر کوئی دھمکی دیتا ہے تو اللہ اس کو دھمک دیتا۔ ایک دن دنیا دیکھے گی کہ دھمکنے والے دھمک دیے گئے ہیں، بے دست و پا پڑے ہوئے، اور ان کو اپنی نالائقی پر ندامت طاری ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسی عارفانہ بات ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ دل ہے ان کے درد کا مارا ہے دوستو، یہ دل ہے ان کے درد کا مارا ہے دوستو، سینے میں محبت کا منارہ لیے ہوئے۔ یہ بہت رومانٹک شعر ہے، اب اس کی شرح سن لیں۔ بعض لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو دنیاوی ٹیڑیوں اور لونڈوں کی محبت کا درد ہے، تو اللہ کی محبت کا درد اور مخلوق کی محبت کا درد، ان دونوں دردوں میں کیا فرق ہے؟ جو اللہ کے محبت کے درد کے مارے ہیں، وہ مرتے دم تک ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی درد کے مارے رہتے ہیں، اور میدان محشر میں بھی ان کے درد دل کو تاج دوستی پہنایا جائے گا۔ دنیا میں بھی تاج دوستی پہنایا جائے گا، لیکن وہاں تاج دوستی ظاہر ہو جائے گا اور یہاں خفیہ رہتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ حسد کی وجہ سے اللہ والوں کو پہچان نہیں پاتے۔ دنیاوی معشوقوں کے جو درد کے مارے ہوتے ہیں، جب ان کے معشوق کے کالے بال سفید ہو گئے، نازک کمر ٹیڑھی ہو گئی، رسیلی آنکھوں پر 11 نمبر کا چشمہ لگ گیا اور گردن ہلنے لگی، حسن کا جغرافیہ جب بدل گیا، تو اس میں میرا شعر ہے، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن کی یاد میں رات بھر تارے گنتے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کے فوارے بہتے تھے، اختر شماری کرتے تھے، اختر تارے کو، تارا کو کہتے ہیں نا اختر شماری، اس کی یاد میں بے قراری رہتی تھی اور اس معشوق کو رات دن بریانی کھلاتے تھے، اب اس سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، ادھر دیکھتے بھی نہیں، کہتے ہیں کہ آہ یہ حسن کا جغرافیہ کیا ہوا، اس کی جوانی میں تو اس پر سمرقند و بخارا قربان کر رہے تھے، کہ حسین اگر تو مجھے مل جائے تو سمرقند و بخارا تجھے دے دوں گا، مگر جب حسن بگڑ گیا اور اس نے کہا کہ اب سمرقند و بخارا دے دیجئے اور مجھ کو لے لیجئے، میں سر سے پیر تک آپ کا ہوں، تو اس نے کہا کہ سمرقند و بخارا تو بڑی چیز ہے، اب تو تجھے آلو بخارا بھی نہیں دوں گا۔ انٹرنیشنل گدھوں کی بات کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر مرنے والوں پر مر رہے ہیں وہ بین الاقوامی گدھے ہیں۔ کچھ دن کے بعد ان کی عاشقی کا حال پوچھو کہ کہاں ناک کے راستے نکل گئی، جب اس حسین کا بڑھاپا آ گیا اب اس کو بریانی کیوں نہیں کھلاتے۔ اب سنو اختر کا شعر ہے، جتنے حسین دوست تھے ان کا بڑھاپا دیکھ کر، جتنے حسین دوست تھے ان کا بڑھاپا دیکھ کر، حسن کی شان گر گئی میری نگاہ شوق سے، آہ دل چاہتا ہے کہ سارے عالم کے جوان اللہ پر فدا ہو کر اپنی جوانی کا مزہ حاصل کر لیں، شادی کرو اور حلال کی بیوی سے جتنی محبت کرو کم ہے، اس پر ثواب بھی ہے، میں تو صرف حرام سے بچاتا ہوں۔ لہذا عورتیں نہ ڈریں کہ یہ جو حسن کی توہین کرتے رہتے ہیں تو کہیں ہمارے شوہروں کی نظر میں ہمیں کمتر نہ کر دیں۔ میں آپ کو کمتر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کے شوہروں کی نظر میں آپ کو بہتر بنا رہا ہوں۔ جب انسان سڑکوں والیوں سے اور غیروں سے نظر بچائے گا تو اس کی نظر میں لے دے کے تم ہی تم رہو گی۔ میں تو غیر عورتوں پر حرام نظر ڈالنے سے بچا رہا ہوں۔ نظر کی حفاظت کا حکم اپنی بندیوں پر اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شوہر ادھر ادھر دیکھ کر میری بندیوں پر ظلم کرے، اپنی بیویوں سے صرف نظر کر کے ان سے بے توجہی برتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی بندیوں پر کرم ہے، جیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے تعویذ مانگتا ہے کہ مولانا ایسا تعویذ دے دو کہ میرا داماد میری بیٹی کو آرام سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کو تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے حکم نازل کر دیا ہے کہ خبردار اپنی بیویوں کے علاوہ ادھر ادھر مت دیکھو۔ بدنظری کی لانتوں سے بچا کر در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چین بخشا ہے اور بندیوں پر رحم فرمایا کہ جب ان کے شوہر کہیں نظر خراب نہیں کریں گے تو میری بندیوں کو پیار سے رکھیں گے۔ یہ اللہ کا بندیوں پر بھی پیار ہے اور بندوں پر بھی پیار ہے۔ سبحان اللہ، کیسی تشریح ہے۔ عارف کا ہر سکوت ہے درس محبت، عارف کا ہر سکوت ہے درس محبت، اور ان کی تجلی کا نظارہ لیے ہوئے۔ اللہ والے اگر خاموش بیٹھے ہیں تب بھی ان کے پاس بیٹھے رہو، کیونکہ ان کے قلب میں اللہ تعالی کی تجلیات متواترہ ہیں، آپ کے قلب میں ان کی تجلی کا عکس پڑے گا اور آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ فیض صاحب رحمتہ اللہ فرماتے ہیں، جو چپ بیٹھوں تو ایک کوہ گراں معلوم ہوتا ہوں، جو چپ بیٹھوں تو ایک کوہ گراں معلوم ہوتا ہوں، جو لب کھولوں تو دریائے رواں معلوم ہوتا ہوں۔ یعنی اللہ والوں کے سر پر اللہ کی عظمت کا پہاڑ ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کی محبت کی باتیں بیان کرتے ہیں تو ان کے لبوں سے علوم الہی کا دریا رواں ہوتا ہے۔ اختر زمین پر اس طرح رہنے کی فکر کر، اختر زمین پر اس طرح رہنے کی فکر کر، اپنے خدا کے غم کو خدارا لیے ہوئے، اپنے خدا کے غم کو خدارا لیے ہوئے۔ دیکھو اللہ کے عاشق اللہ کی محبت میں ہمیشہ مست رہتے ہیں، جتنا جوانی میں مست ہوتے ہیں اتنا ہی بڑھاپے میں بھی مست رہتے ہیں، ان کے قلوب میں اللہ کی محبت ہر وقت ترقی پذیر رہتی ہے، کیونکہ اللہ کی شان بھی ہر وقت ترقی پذیر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر دن میری نئی شان ہے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ یہاں دن سے مراد وقت ہے، یعنی اللہ کی ہر وقت نئی شان ہے، اسی لیے ان کے عاشقوں کی بھی ہر وقت نئی شان رہتی ہے۔ اور دنیاوی عاشقوں کا حال کیا ہے؟ مدت کے بعد جب ان کی صورت بگڑ گئی صورت نہیں رہی اور رغبت نہیں رہی. صورت ختم ہو گئی تو ان سے رغبت بھی ختم ہو گئی. معشوقوں کا حسن بگڑ گیا اور عشق و عاشقی کی راستہ ختم ہو گئی. اب اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں, دیکھتے ہیں تو معشوق بھی شرمندہ پھرتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس وہ نمک نہیں ہے. وہ بھی دیکھتا ہے کہ ان کی نظریں کچھ بدلی ہوئی ہیں کیونکہ اب مجھ میں وہ حسن نہیں رہا, لہذا سرکار جو مجھ پر جان دے رہے تھے اب ان کی نظریں بدلی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تب اس نے کہا, بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں. کیوں ایسی محبت کرتے ہو جس سے عاشق معشوق بدلے بدلے نظر آئے؟ اللہ پر فدا رہو, ہمیشہ بغیر بدلے رہو گے, ہر وقت مست رہو گے اور ہر وقت مست کرو گے, تمہارے پاس آ کر پریشان حال لوگ سکون پا جائیں گے. اللہ اپنے عاشقوں کو وہ سکون دیتا ہے کہ جو بے سکون ہوں ان اللہ والوں کی صحبت سے ان کو بھی سکون مل جاتا ہے. اگر غلط کاموں میں پڑے رہے تو یہ جوانی تمہارے کسی کام نہ آئے گی. یہ نہ سوچو کہ اگر میں معشوقوں کے چکروں میں نہ پڑا تو میری آرزویں خاک میں مل جائیں گی. یہ سوچو کہ میں نے اپنی خواہشات جوانی کو کس کے حکم سے مٹی کیا. قاری صاحب کا شعر سنو, خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ, خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ, شکر کر مٹی سوارت ہو گئی. خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ, شکر کر مٹی سوارت ہو گئی. تم اپنی حرام آرزوؤں کو کس کے حکم سے خاک میں ملا رہے ہو؟ جس نے پیدا کیا تھا اسی پر تو مر رہے ہو. پھر اللہ ساری لیلاؤں کا نمک دل میں دے دے گا اور جنت کی حوریں الگ رہیں مگر مولا نقد ملے گا. اگر اپنی جوانیاں اللہ پر فدا کر کے تمہیں دونوں جہاں سے بڑھ کر مزہ نہ ملے تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا, میں نے چکھ کر یہ مزہ پیش کیا ہے. مالک کے کرم سے جوانی اللہ پر فدا کر کے آج میں آپ جوانوں کو جوانی اللہ پر فدا کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. اب ایک خوشخبری سنیں, بہت سے دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ گلستان جوہر سندھ بلوچ کی خانقاہ میں جو 3 دن لگائے جاتے ہیں ان سے ہم کو کئی برسوں جتنا نفع ہوتا ہے. چونکہ کافی دن گزر گئے ہیں لہذا میں نے سوچا کہ اگر سرکاری چھٹیوں کا انتظار کرتا ہوں تو سال میں 6 مہینے کے بعد یہ موقع آئے گا, اور زندگی کا کیا بھروسہ, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی. تو میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے یہ دائیہ پیدا فرمایا ہے کہ جب دل چاہے سے روزہ لگاؤ, اس کے لیے سرکاری چھٹی کا انتظار مت کرو. بڑے سرکار کے لیے سرکاری چھٹیوں کا انتظار مت کرو. لہذا آج عصر کے بعد سے سہ روزے کا اعلان کر رہا ہوں. اس کا مستقل کوئی قانون نہیں بناؤں گا, جب میرے دل میں آئے گا سہ روزہ لگا لوں گا. اس میں میرا ایک شعر سنو, نہ سدھ بدھ کی لی نہ منگل کی لی, نہ سدھ بدھ کی لی نہ منگل کی لی, نکل شہر سے راہ جنگل کی لی. لہذا آج عصر کے بعد شہر سے جنگل کی راہ لینے والا ہوں. جس کا دل چاہے 3 دن کے لیے وہاں چلے, جمعہ کی عصر کے بعد سے لے کر سنیچر کا پورا دن, اتوار کا پورا دن اور پیر کا پورا دن, جمعہ کو عصر کے بعد جانا اور پیر کو عصر کے بعد واپس آنا, یہ سہ روزہ خانقاہی ہے. اس کا نام خانقاہی سہ روزہ ہے. تزکیہ نفس, اصلاح نفس کے لیے یہ سہ روزہ لگا کر دیکھو. ہم تبلیغی سہ روزے کے مخالف نہیں ہیں, تبلیغی میرے دوست ہیں, یہ میرا ہی کام ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہی بزرگ تھے, اپنے ہی اکابر دیوبند میں سے تھے, لیکن کبھی یہ خانقاہی سہ روزہ بھی لگاؤ. جو یہ سمجھے کہ خانقاہوں میں ولیوں کا کام ہوتا ہے اور تبلیغ میں نبیوں کا کام ہوتا ہے تو یہ شخص قرآن پاک کی حقیقت سے ناشنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کاموں کے لیے بھیجا ہے, کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, قرآن پاک کے علوم کو بیان کریں, حکمت قرآنیہ بیان کریں, اور یزکیہم ہمارے صحابہ کے نفس کا تزکیہ کریں۔ نفس کی اصلاح پیغمبرانہ خدمات ہیں، اس کو صرف اولیاء کی خدمت مت قرار دو، یہ ولیوں کا کام ہے اور ہم نبیوں کا کام کرتے ہیں۔ اصلاح نفس بھی پیغمبرانہ کام ہے، اس سے اعمال میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اس لیے تبلیغ والے احباب بھی اس کو پیغمبرانہ کام سمجھ کر قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کریں کہ تزکیہ نفس کے لیے 3 دن کے لیے وہاں رہنا ہے۔ تبلیغ کا کام اور تزکیہ نفس کا کام الگ الگ نہیں ہے، یہ سب ہمارے دین ہی کے کام ہیں۔ جو لوگ بہت ہی مجبور ہیں وہ اپنے آفس بھی جا سکتے ہیں تاکہ ملازمت خطرے میں نہ پڑے، اور جن پر اپنی بیویوں کا خوف غالب ہو اور وہ چھڑی والے ہوں۔ اب آپ پوچھیں کہ چھڑی کا قصہ کیا ہے؟ ایک میاں بیوی برسات میں گرم گرم پکوڑے کھا رہے تھے، میاں مزدور تھا، اس کو بھوک زیادہ لگتی تھی، وہ دو دو کر کے کھانے لگا، بیوی نے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ جتنا ہم کھا رہے ہیں اتنا ہی تم کو کھانا چاہیے، لیلا مجنو کی خوراک میں تناسب ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ تم نے مزدوری نہیں کی اور میں دن بھر محنت کر کے آیا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی۔ جب دونوں کی لڑائی بڑھی تو میاں نے غصے سے کہا کہ یا اللہ، یا تو میں مر جاؤں، اور آگے یہ کہنا چاہتا تھا کہ یا تو یہ بیوی مر جائے، لیکن ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ یا اللہ یا تو میں مر جاؤں کہ اس کی بیوی نے چھڑی دکھائی ہوئی، کہا کہ کیا تو اس نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں۔ بےچارا ڈر گیا کہ اگر کہتا ہوں کہ یا تو تو مر جائے تو یہ ابھی چھڑی سے پٹائی کر دے گی، اور تھی بھی تگڑی۔ جب میں نے یہ مضمون بیان کیا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ اس بات سے پتہ چلا کہ جسامت کو دیکھ کر بھی شادی کرنی چاہیے، بہت زیادہ تگڑی سے شادی نہیں کرنی چاہیے ورنہ پگڑی بگڑ جائے گی۔ تو تزکیہ نفس کے لیے 3 دن لگا لو، اپنے شہر میں ہجرت کا مزہ لے لو، دوسرے شہر میں نہیں جانا ہے مگر 3 دن کے لیے اپنا گھر چھوڑنا ہے، اپنے بال بچوں کو چھوڑنا ہے، اللہ کے لیے ہجرت کی کچھ نقل کر لو۔ اللہ کے رسول نے بھی ہجرت کی تھی اور صحابہ نے بھی ہجرت کی تھی، لہذا سنت نبی بھی ادا کر لو اور سنت صحابہ بھی ادا کر لو، ان 3 دنوں میں ان سے مشابہت کی کچھ شکل پیدا کر لو۔ میرے دوستوں نے بتایا ہے کہ وہاں کی آب و ہوا بھی بہت اچھی ہے، مگر ہم آب و ہوا کے لیے نہیں جائیں گے، خالق آب و ہوا کے لیے جائیں گے، آب و ہوا تو خود بخود مل جائے گی، نیت بھی نہ کریں تو بھی وہی ہوا ملے گی، مگر اللہ نیت سے ملے گا، لہذا اخلاص کے ساتھ چلو۔ جن کو چلنا ہو شمیم صاحب سے رابطہ کر لیں، یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، صوفی شمیم صاحب حضرت کے خلیفہ تھے بہت، تاکہ قیام و طعام کا انتظام ہو سکے، یہ انتظام آپ ہی کے حق میں ہے، تاکہ 3 دن تک 3 وقت کے کھانے کا بندوبست ہو سکے، یعنی صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا۔ اب 3 وقت کھانے پر ایک واقعہ سن لیں۔ ایک عالم نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ مجھے ہنسی بہت آتی ہے، یہ سنت کے خلاف تو نہیں ہے؟ حکیم الامت نے فرمایا کہ آپ مجبور ہیں، ہنسی آئے تو ہنس لیا کریں۔ اس پر انہوں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو زیادہ ہنسنا ثابت نہیں ہے۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ کیا آپ سبھی ثابت پر عمل کرتے ہیں؟ اس پر انہوں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو زیادہ ہنسنا ثابت نہیں ہے۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ کیا آپ سبھی ثابت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دن میں 3 مرتبہ کھانا کھایا تھا کہ ناشتہ بھی کیا ہو، دوپہر کو بھی کھایا ہو اور رات کو بھی کھایا ہو، پھر آپ غیر ثابت طریقے سے 3 وقت کیوں کھاتے ہو؟ جیسے ایک دفعہ بعض زمانے میں حکمت بہت پوجا کرتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، بھی اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اس فلا دینی کام میں کیا حکمت ہے؟ تو ایک صاحب ایسی حضرت نے ایک صاحب کا کہ جو ناک آپ کے چہرے پہ لگی ہوئی اس میں کیا حکمت ہے؟ تو وہ تو سر پٹا گئے، کیا جواب دیں؟ چلے بھائی، عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ ناک گندگی نکلنے کی جگہ ہے، تو یہ بھی وہیں کہیں پیچھے پیچھے ہوتی، یہ سامنے کیوں ہے؟ تو بس کہتے ہیں نا وہ بولتی بند ہو گئی، تو کہا بس زیادہ حکمت کے پیچھے نہ پڑو، عمل کرو۔ حکمت جاننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کچھ سمجھا دیں اپنے فضل سے، تو اس کی نہیں, اس کی ہوتی آتا ہے نا. اور جو اخلاص سے جو عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہی رہتے ہیں نا. اس کا یقین بھی جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے, اور کہنا چاہیے کہ وہ جو ہے علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین ہے, تو وہ آگے اس کے درجات جو ہوتے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. عمل کی برکت سے ہوتا ہے, لیکن عمل کرنا شرط. آج ہم پہلے کہتے ہیں جی پہلے سمجھ میں آ جائے, عمل بعد میں کریں گے, پہلے دیکھ لیں پھر عمل کریں گے, تو پھر علم الغیب کہاں رہا. اس لیے فرمایا عمل پہلے کرو. بھائی جب عمل کرے گا آدمی تبھی تو اس کی برکات ملیں گی نا. شادی کرے گا تو پھر اس کے نفع ملیں گے نا آگے, اولاد ہے وغیرہ وغیرہ. شادی سے پہلے کیا ہے, وہ برکات پہلے دکھا دو. جیسے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے دادا پیر سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو مکہ شریف ہجرت کر گئے تھے اور ایک لمبا عرصہ وہاں قیام فرمایا, اور پھر وہیں اللہ نے ان کو بقی یہ جنت المالا کی مٹی عطا فرمائی. تو ان کی خدمت میں ایک آیا کرتے تھے نوجوان, کہتے حضرت دعا فرما دیں میری اولاد ہو جائے. دعا کی, مستجاب الدعوات تھے, بہت دنوں دعا کی. پھر وہ تو آئے, پھر کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا. کہ کتنا عرصہ ہوا شادی ہو, تو کہتے شادی تو نہیں کی ابھی. تو فرمایا ارے تو بچہ کیا تیرے پیٹ سے نکلے گا, شادی کی نہیں ہے, شادی کی برکات مانگ رہا ہے پہلے سے. تو پہلے عمل تو کر تو پھر برکات ملیں گی. تو کچھ ایسے حال ہے نا ہم لوگوں کا بھی. آج ہم کہتے ہیں جی پہلے ہمیں برکات مل جائیں, پہلے ہم دیکھ لیں, پہلے ہمیں یہ نفع آ جائے, پھر ہم آگے بڑھیں گے. نفس اپنا نفس کو سمجھاتے ہیں اس طرح سے ہے نا. عمل میں جب کمزوری آ رہی ہوتی ہے تو نفس کو اس طرح تھپکی دیتے ہیں, یہ بھائی تھوڑا سا اس چیز ہو جائے پھر دیکھ پھر کریں گے. حالانکہ یہ الٹ ہے, پہلے عمل. اللہ تعالیٰ بھائی دیکھو نا حدیث شریف میں آیا ہے, اتنا مفہوم ہے کہ جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے چلتا ہوں. تو پہلے بندے کا آنے کو بیان فرمایا, اس کی رحمت تو دوڑ کر آتی ہے, لیکن کب آتی ہے کہ جب بندہ پہل کرتا ہے. پہلے اس کا ہے بیان کہ پہلے یہ چل کے آئے میرے پاس, پہلے میرے طرف یہ چلے, اور یہ ایک بالش چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں, اور یہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ آتا ہوں. لیکن پہل جو فرمایا وہ اس کی طرف سے فرمایا, بندے کی طرف سے فرمایا. یہ تھوڑا کرے گا تو اللہ زیادہ اس کو نفع دیں گے, اس کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی. جس کو ہمارے بزرگوں نے اکثر سمجھایا, دیکھو بچہ جب تھوڑا تھوڑا گھسکنے لگتا ہے نا تو اس کو بڑے جو ہوتے ہیں اس کے ماں باپ کھڑا کرتے ہیں, چلانا سکھاتے ہیں, کھڑا کرتے ہیں اور اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں. وہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے, گرنے لگتا ہے, لڑکھڑانے لگتا ہے, تو کیا کرتے ہیں فوراً انگلی سے پکڑ لیتے ہیں, پھر اس کو دو قدم چلاتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں, یہاں تک کہ وہ چلنے لگتا ہے. اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے چلنے کی, جا رہی. لیکن اگر وہ کھڑا ہی نہ ہو بچہ تو کیسے چلائے گا, نہیں چلائے گا, نہیں چل سکتا. کھڑا ہونا بچے کا شرط ہے, کھڑا ہونا بچے کا شرط ہے. تو پھر وہ تھوڑا اپنا زور بھی لگاتا ہے آدمی, ماں یا باپ. تو بھائی نہیں, ہمارا نیت کرنا, ہمارا ارادہ کرنا, ہمارا آگے بڑھنا یہ شرط ہے. مجلس ہے مثلا, شیخ کی مجلس میں جانا ہے. اب شیطان و نفس اس کو سستی ڈالتے, عذر لائیں گے. بعض عذر تو واقعی عذر ہوتے ہیں, جو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں جینین, جینین چیزیں بھائی. تو بعض عذر تو واقعی ہوتے ہیں اور بعض عذر پھسپھسے ہوتے ہیں, پھسپھسے. جو ہمارے والد صاحب اللہ غریق رحمت فرمایا کرتے تھے کہ آدمی نماز کے لیے جب نکلنے لگتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے پیشاب سا آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ پیشاب. پیشاب نہیں آ رہا, پیشاب سا آ رہا ہے. سا کہتے ہیں پیشاب نہیں ہوتا ہے, وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے. بدیر کرائے اس کو واش روم میں لے جائے گا, اس کو وسوسہ ڈالے گا, نکل گیا قطرہ نکل گیا. بعض لوگ وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں, ہے نا, وہ استنجا کر کے بھی وہ رہتے ہیں جی استنجا ہو گیا میرے, قطرہ نکل گیا ہے, یا اور وضو ٹوٹ گیا ہے. بس جہاں انہوں نے اس کو اہمیت دی وہ وسوسے کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. اب 15 منٹ وضو کر رہے ہیں. میں نے خود دیکھا ایک نوجوان کو بلا مبالغہ تقریباً آدھا گھنٹہ وضو کرتا تھا. نلکا کھلا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, جب اٹھتا تھا تو پوری قمیض گیلی ہوتی تھی, تسلی نہیں ہوتی, وضو نہیں ہوا. کبھی ادھر دھو رہا ہے ایسے ایسے کر رہا ہے, کبھی ادھر کر رہا ہے, یہ سوکھا رہ گیا. تو اب اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہی چھوٹا سا وسوسہ. اس لیے بزرگوں نے سکھایا بھائی اس کو اہمیت نہ دو, اس کو بولو نہیں میرا وضو ہے, استنجا کر لیا ہے تو اطمینان سے بس اب استنجا ہو گیا پاک ہوں میں, ہے نا. تو یہ اس کی چالیں ہوتی. تو ایسے کسی بھی نیک کام میں اور مجالس میں آنے میں نفس اور شیطان دونوں رکاوٹیں ڈالتے ہیں, اور بیرونی ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں. گھر میں لڑائی کرا دے گا, اسی بیگم اس سے الجھ پڑے گی, بچہ الجھ پڑے گا, موڈ خراب ہو جائے گا. گھر سے نکل رہا تھا, تیاری کر رہا تھا, موڈ خراب ہو گیا, گھر نہیں جا رہا میں, شیطان قہقہے مار رہا ہے, واہ بھائی واہ دیکھا کیسا میں نے. یہ اس کی چالیں ہیں. تو اس وقت سمجھ لے کہ اس وقت یہ چیز آئے گی, ہے نا, چونکہ آج مجھے جانا ہے نا, آج میری مجلس ہے یا کوئی بھی خیر کا کام ہے, دین کا کام ہے, تو وہاں پر اس طرح سے وہ حملے کرتا ہے. بس اس کی اسی چال کو سمجھنا ہے اور سمجھ لے کہ بھائی یہ تو ہوگا اور اس ہونے میں ہی نکل جاؤ. تو اب آپ اس کا تجربہ کر لیں کہ آپ گھر سے نکلے نہیں کہ سارا بوجھ ختم, ذہن سے سارا غبار ختم, پیچھے بھی خیر ہی خیر ہے. اس لیے کہ جب اس وقت اللہ کے راستے میں نکل گیا تو اب تو فرشتوں سے اسے گھر کی حفاظت کرائی جا رہی, بشارت ہے نا, کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتے ہیں گھر بار کی آل اولاد کی. تو یہ اس فضیلت میں داخل ہو گیا تو پیچھے بھی حفاظت ہو گئی, پیچھے بھی برکت ہو گئی. اور یہ اس نے قدم نکالا تو شیطان نے اب دیکھا کہ یہ تو میرے ہاتھ سے گیا, تو اس کا بھی ذہن اب پرسکون ہو جائے گا. ابھی جو اندر گڑگڑ گڑگڑ چل رہی تھی وہ باہر نکلتے ہی ختم. تو اس حملے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اندرونی اور بیرونی دونوں ذرائع ہیں اس کے پاس, سمجھ گئے نا, اور وہ صرف وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے. بزرگ نے کہا بھائی تو کیسے لوگوں پہ وہ کرتا ہے, حملے کرتا ہے؟ کہا جی میں تو بہت چھوٹا کام کرتا ہوں. شیطان نے کہا میں تو بہت چھوٹا کام کرتا ہوں, باقی کام آپ لوگ خود کرتے ہیں. کیسے چھوٹا کام کرتا ہے؟ تو ہی تو سارا فساد بنا ہوا ہے. جی کہا دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ لے گیا اس نے کہا حلوائی کی دکان میں شیرا بن رہا تھا, وہاں سے اتنا سا شیرا لیا اور دیوار پہ لگا دیا, مکھی آ کے بیٹھ گئی شیرے پہ, دیوار پہ. مکھی کو دیکھ کر کے ایک چھپکلی آگے بڑھی اور اس نے اس کو کھانے کی کوشش کی, وہ بیلنس نہیں ہو سکی, توازن قائم نہیں رکھ سکتی, نیچے گر گئی. کہاں گری؟ شیرے کے کڑاؤں میں. اس نے دیکھا نہیں کڑا حلوائی والے نے اور مٹھائی بنا دی. ایک شخص نے مٹھائی خریدی, گھر لے گیا, ڈبا کھولا, مٹھائی کھا رہا تھا, اس میں سے نکل آئی. اب آپ خود سوچیں کیا حال ہوا ہوگا. آیا لڑائی شروع کر دی, دھنگا مچنی شروع ہو گئی اور فساد ہو گیا. کچھ لوگ مٹھائی والے کے ساتھ, کچھ اس کے ساتھ. کتنے کے ہاتھ ٹوٹے, کتنے کے پیر ٹوٹے, کتنے کے سر پھٹے. اس نے کہا دیکھیں میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں نے اسے اتنا شیرا لگایا تھا, باقی کام آپ نے کیا ہے. تو اس کو کوئی اتنی طاقت نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ مثال دے کے سمجھایا, دیکھو اس کو کوئی طاقت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں شیطان کو بڑی کچھ نہیں, مکڑی کا جال ہے وہ, ہے نا. آدمی عزم مصمم کر لے, ڈٹ جائے تو فوراً وہ پسپا ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ نے اتنا بڑا ہتھیار دیا, اتنا بڑا ہتھیار دیا ہے مسلمان کو, مومن کو, موعظتین دیا ہے. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, تین تین مرتبہ صبح شام. آدھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں کہ تین دفعہ صبح پڑھو, تین دفعہ شام پڑھو, یہ دونوں موعظتین ہر طرح کی حفاظت کے لیے, بچوں کو, بڑوں کو, سب کو. اس میں سارے شیاطین اور حاسدین سب سے جو ہے حفاظت, سب سے پناہ. اور اعوذ باللہ دیے, اللہ کا نام جہاں آ گیا, اللہ کا نام معمولی ہے, اللہ کے ہر نام کے پیچھے ایک طاقت ہے. کوئی بھی نام لے لیجئے, اللہ رحیم ہے, اللہ غفور ہے, اللہ رازق ہے, اللہ عزت دینے والا ہے, ذلت دینے والا ہے, شفا دینے والا ہے, بنی 99 نام ہے نا, ہر نام کے پیچھے ایک عظیم طاقت. اس لیے اکثر آپ جب وظائف کی کتابیں دیکھیں گے تو اس میں ہوگا کہ یہ نام پڑھ کے مانگو, یہ نام پڑھ کے دعا کرو, یہ نام پڑھ کر کے فلاں کام کرو. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا ذلجلال والاکرام, یا اول الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذلقوۃ المتین, یا رحم المساکین, یا رحم الراحمین. پانچ نام سکھلائے, ہر نام کے پیچھے ایک عظیم طاقت, عظیم. اس لیے میرے شیخ حضرت شاہ شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ کیا فرماتے تھے, ایک مرتبہ حضرت نے فرمائی تھی یہ بات کہ میرا وجدان ہے, یہ میرا وجدان ہے کہ جس شخص نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ تعالی کے نام کو محبت کے ساتھ لیا, عظمت کے ساتھ لیا, تو میرا یہ وجدان ہے کہ اس کی بخشش ہوگی. کیونکہ یہ معمولی نام نہیں ہے, اللہ کا نام اللہ یہ معمولی نام نہیں ہے. اور ایک مرتبہ شاہ عبد القرین صاحب پھول پور رحمتہ اللہ علیہ کی بات ارشاد فرمائی, عبارہ فرمائی, ایک دفعہ حضرت جو ہے دعا مانگ رہے تھے تو ان پہ کیفیت طاری ہوئی, کیفیت یہ طاری ہوئی کہ میرے یہ جو ہاتھ ہیں یہ کس کے سامنے پھیلے ہوئے, توجہ فرمائیے گا, میرے یہ ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں نا ہمارے, تو بھائی یہ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ یہ کس کے سامنے پھیلے ہوئے, اتنی بڑی ہستی کے سامنے پھیلے ہوئے, اتنی عظیم ہستی کے سامنے پھیلے ہوئے جو اس پورے کائنات کا خالق و مالک ہے, تنے تنہا, قیامت کے روز کا مالک ہے, اتنی بڑی مخلوق کو رزق دے رہا ہے, اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے, اتنی بڑی مخلوق کو موت دے رہا ہے, نہ ان کے پیدا کرنے میں کسی کا محتاج, نہ ان کو رزق دینے میں کسی کا محتاج, نہ ان کو مارنے میں کسی کا محتاج, معمولی ہستی ہے, میرے یہ ہاتھ اس کے سامنے پھیلے ہوئے. چاول اللہ صاحب مودس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شکم مادر میں تھے تو ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے مشائخ نقشبند میں سے, تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے پہ حاضری دی تھی, تو وہاں دعا کر رہے تھے کہ انہیں یہ الہام ہوا وہاں پر خواجہ صاحب نے کہ تمہارے یہاں جو اولاد ہوگی, اولاد نرینا, اس کا نام وہ ولی اللہ ہوگا, وہ بہت بڑا ولی اللہ ہوگا, اس کا نام قطب الدین رکھنا, اپنے نام پر نام دے دیا. وہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, کون ہے یہ, حضرت شاہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ خاص, سب سے بڑے خلیفہ. تو حضرت معاذ تشریف لائے, صاحب کش تھے وہ بھی شاہ عبد الرحیم صاحب, لیکن وہ خیال نہیں رہا. تو ایک دن وہ ان کی اہلیہ جو ہے دعا کر رہی تھیں, تو ان کے ہاتھوں میں, وہ شکم مادر میں ہے وہ شاہ ولی اللہ صاحب, ان کے ہاتھوں میں دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہو گئے. تو وہ تو ڈر گئی, یہ کیا ہو رہا ہے, باقاعدہ ایک بچے کے ہاتھ جیسے ہوتے ہیں وہ آ گئے ان کے ہاتھوں میں, وہ ایک دم سے ڈر گئی. انہوں نے ڈر کے اپنے شوہر سے عرض کیا شاہ عبد الرحیم صاحب سے کہ یہ ایسا ایک واقعہ ہوا. تو انہیں یاد آیا, انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ ہے مسئلہ, تمہارے اندر جو ہے وہ یہ وجود پرورش پا رہا ہے جو جس کی بشارت اس طرح سے ملی ہے. اور واقعی ہوا بھی وہی, ماشاءاللہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دینی خدمات کون نہ واقف ہے. تو فرمایا یہ ہاتھ کس کے سامنے پھیلے ہوئے, جب مجھے یہ خیال آیا تو میں تو بس اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے حیران ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کا حکم دے کر ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا. کسی مخلوق کے لیے نہیں فرمایا جاؤ وہاں جا کے مانگو. آج ہمارے کتنے لوگ ہیں جو جا کے وہاں مانگ رہے ہیں, بابا جی سے قبروں سے مانگ رہے ہیں اور ایسی جگہوں پہ جا کے مانگتے ہیں. ارے اللہ کے بندو صرف اتنا دیکھ لو کہ جس سے تم مانگنے گئے ہو آج وہ قبر میں, کل جب وہ زمین پر تھے تو وہ کس سے مانگتے تھے؟ وہ تو ساری زندگی اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے, اللہ سے مانگتے رہے, اور انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ تم مجھ سے مانگو. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کسی اللہ والے کے متعلق کہ انہوں نے کہا ہو کہ تم مجھ سے مانگا کرو. ساری زندگی وہ یہی تعلیم دیتے رہے کہ اللہ سے مانگو. تو وہ ساری زندگی تو ان کی تعلیم یہ کہ اللہ سے مانگو, اور وہ بھی ساری زندگی اللہ ہی سے مانگتے رہے. تو تم کتنے بڑے جاہل ہو, کتنے ناواقف ہو, کتنے بڑے بیوقوف ہو کہ ان کے وفات کے بعد تم ان سے مانگ رہے ہو. قیامت کے دن تو وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے میاں, وہ تم سے بری ذمہ ہے کہ اللہ ہم نے ان کو نہیں سکھلایا تھا کہ ہم سے مانگے, تم ثابت بھی نہیں کر سکتے ہو. تو بس یہ تم اپنے نفس اور شیطان کی پیروی کر رہے ہو جس نے تمہیں ان کی اس میں لگا دیا ہے, کہنا چاہیے پوجا پاٹھ میں, ہے نا. اسی لیے حضرت نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے, دیکھو میرے مرنے کے بعد قبروں کو سجدہ کا مت بنا دینا, بنی اسرائیل کی طرح یا پچھلی امتوں کی طرح. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے, شعور دے, سمجھ دے. تو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے, بڑائی ہے, وہ بہت بہت ہی ہے, بہت ہی. آدمی اس لیے فرمایا مخلوق میں غور کرو, اللہ کی ذات میں غور مت کرو, مخلوق میں غور کرو, دنیا میں غور کرو, دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے رہے ہیں, کسی کو ذلت دے رہے ہیں, کسی کو کیسے روزی پہنچا رہے ہیں, کیسے کیسوں کو ایمان دے رہے ہیں. تو کہہ سکتا ہے کہ یہ بے ایمان, یہ کافر ہے آج اور یہ جو ہے اس کو کلمہ نصیب ہو جائے گا؟ لیکن مل رہا ہے بھائی, مل رہا ہے. اس لیے فرمایا نا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو, فی الحال اور فی المحال, انجام کے اعتبار سے بھی اور فی الحال بھی, آگے جا کے نامعلوم. بھائی دیکھو نا کئی طرح کے لوگ فرمائے نا, ایک اس میں سے وہ ہیں جو بے ایمان پیدا ہوں گے لیکن مسلمان مریں گے, اور وہ ایسے بھی ہیں اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, پیدا مسلمان ہوئے اور ایمان سلب ہو جائے گا, کافر ہو کے مریں گے. تو جو ایمان پہ پیدا ہو گیا اس کا کیا منہ ہے ناز کرنے کا, اس کا کیا منہ ہے کسی کو حقیر سمجھنے کا؟ بھائی خاتمہ ہے, اگر خاتمہ ایمان پہ ہوا تو ٹھیک ہے بھائی, شکر کی بات ہے, لیکن خاتمے سے پہلے پہلے تو کچھ پتہ نہیں ہے, جبکہ یہ تشریح آ گئی حدیث میں کہ لوگ بے ایمان ہو جائیں گے, تو پھر خوشی کا تھوڑی ڈرنے کی بات ہے نا. کہ ہم تو اس ایمان والی فہرست میں تو آ گئے, اب انجام کیا ہونا ہے. اور وہ جو بے ایمان پیدا ہوا اور اس کو اللہ نے ایمان دے دیا, کتنی مثالیں سامنے آ رہی ہیں. اور ایمان کے ساتھ ایک دہریا, اس کے پاس کچھ سوال تھے, اس نے اپنے زمانے کے لوگوں کو تقریباً لاجواب کر دیا تھا. تو ایک عالم وہ بادشاہ کے پاس پہنچے کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں. بادشاہ پریشان ہو گیا, مسلمان تھا, اس نے اعلان کیا بھائی اس کا جواب دو. تو وہ ایک ایسے ہی فقیر مسکین سے تھے, وہ آ گئے, ٹھیک ہے میں جواب دوں گا, بلا لیں اس کو فلاں دن. وہ آ گئے, اب وہ بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کے برابر تخت پہ, جیسے یہ سیٹ لگی نا برابر میں, ایسی وہ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی. تو جب یہ پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو تم ہو سائل, سوال کرنے والے ہو, ہے نا, تو تمہارا حق نہیں ہے وہاں بیٹھنے کا, تمہارا کام یہاں آنے کا, میں جواب دینے والا ہوں, میں آپ کا کی حاجت پوری کرنے والا ہوں, آپ کے سوال کا جواب دینے والا میرا ہاتھ میں بیٹھنے کا. اس طرح کہہ کے اس کو تو اٹھا کے پہلے یہاں بٹھا دیا اور خود جا کے وہاں بیٹھ گیا. پہلا کام تو اب جا کے خود بادشاہ کے وہاں بیٹھے ہوئے. اب اس نے جو سوال تھے اس کے, وہ دو تین سوال کیے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا, خدا سے پہلے کیا تھا. انہوں نے کہا گنتی گنو, ایک دو تین چار پانچ نو آٹھ نو دس, الٹی گنو, نو آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک, ایک سے پہلے کیا ہے, ایک سے پہلے ایک ہے, ایک سے پہلے کوئی ہنسا نہیں ہے, ایک سے پہلے ایک ہے. جیسا کہ جیسے ایک سے پہلے ایک ہے, ایسے اللہ سے پہلے بھی اللہ ہی ہے, خدا سے پہلے بھی خدا ہی ہے. اللہ کا رخ کس طرف ہے, اللہ کا رخ کس طرف ہے, کہ آپ ایک وہ لاؤ روشن موم بتی لاؤ, چراغ لاؤ. چراغ لایا گیا, وہ دیے ہوئے جو ہوتے تھے اس زمانے میں, یا موم بتی سمجھ لیں, وہ لایا گیا سامنے رکھا. اس کا رخ کس طرف ہے, روشنی کا رخ کس طرف ہے بتاؤ. انہوں نے سوال کیا اس نے, کہا جی اس کا رخ تو سب طرف ہے, جدھر سے بھی دیکھو ادھر سے ویسی روشنی نظر آئے گی. جیسے اس کا رخ طرف سب طرف ہے, ایسے اللہ کا رخ سب طرف. اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے, یہ سوال تھا. بولو, گما دیا نا. اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے, کہا اللہ اس وقت تجھ جیسے شقی اور بدبخت کو مجھ جیسے کمزور اور فقیر آدمی کے ہاتھوں ذلیل کر رہا ہے. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جس کو کسی کو اللہ عزیز کر رہا ہے, کسی کو اللہ ذلیل کر رہا ہے. اللہ کے ناموں کی تجلی ہر وقت ہر زمانے میں پورے عالم میں اس کی تجلی کار فرما ہے, اور تقریباً ہر نام کی تجلی کار فرما ہے, رازق کی حیثیت سے, عزیز کی حیثیت سے, شافی کی حیثیت سے, حی کی حیثیت سے, ہر حیثیت سے اس کی ناموں کی تجلیات, ہادی کی حیثیت سے ہدایت ملنی لوگوں کو, اس کی تجلی ہادی کی تجلی کار فرما ہے ہدایت ملنے میں. تو ہمارا کام کیا ہے, ہمیں کیا چاہیے, ہمیں یہی چاہیے اللہ, جو اس کی عبادت میں لگ گیا, جو اللہ کی اطاعت میں لگ گیا, وہ اس کے تمام جو صفات ہیں, جو خوبیاں ہیں, وہ سارا سمیٹنے والا ہے. یہ جس کو ہم عزت والا فرماتے ہیں بار بار, تھوڑی سی حضرت کی برکت سے یہ تشریح میں نے عرض کی ہے, جس کو اسی کو حضرت بار بار بیان فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کے نام کی لذت مل گئی, اللہ کا نام لینا مل گیا, تو اس کو سارے عالم کی لذات ایک لمحے میں مل گئی, یکجا مل گئی, ہے نا, کیونکہ اس کے سارے ناموں کی صفات اور لذات جو ہیں وہ اس اللہ کے نام میں شامل ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, فرمایا نہیں فرمایا, یہ حضرت والا فرماتے ہیں نا ہمارے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو اللہ کی طاعت میں لگا ہوا ہے, جو اللہ کی بات میں لگا ہوا ہے, جو اللہ کے مانگنے میں لگا ہوا ہے, اس کو سارے ناموں کی جو تجلیات ہیں, جو صفات ہیں, جو اس کی برکات ہیں, رحمتیں ہیں, اس ساری اس کو مل رہی ہے, ساری چیز سمیٹ رہا ہے. اس لیے نام لے لے کر بھی مانگنا چاہیے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہمارے ذرا نے سکھلایا, دیکھو اس کو, اس کلمے کو اپنا معمول بنا لو, کیا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اور حضرت لقمان کے والد نے سکھلایا تھا, یا انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھلایا تھا کہ اپنی زبان پہ اللہ مغفلی جاری کر لے, قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں, تیری دعا قبول ہو جائے گی. اللہ مغفلی, لا الہ الا اللہ, یا اللہ یا رحمان رحیم. جب جہاں اس نے کہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ان ناموں کی تجلیات اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے, اس کے اثرات اس مرتبہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور حضرت تو ہمارے جو ہے, جو حضرت کا ایک ذوق تھا, فرمایا یا تو سادہ سادہ پڑھ لو یا تھوڑا ترنم سے پڑھ لو. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ایسے پڑھتے رہو یا سیدھا رہو یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جس کا جو ذوق ہو. کسی کا ذوق ہنسنے کا ہے, کسی کا رونے کا ہے. مولانا حبیب الرحمان صاحب حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بہت پرانے خلیفہ تھے, ہنسی بہت آتی تھی. کوئی بات نہیں, معذور ہے, حضرت نے اس پہ یقین نہیں فرمائی. مولانا فقیر محمود صاحب الحمدللہ ان کی زیارت ہوئی ہمیں, رونے کا غلبہ تھا, روتے ہی رہتے تھے, کوئی بات ہی نہیں, رو رہے مستقل, اور ایک جملہ بولا رونے لگے. اتنا غلبہ تھا, اور آج سے نہیں تھا, بڑھاپے میں نہیں تھا, طالب علمی کے زمانے میں, تیبت السالک میں ان کے حالات چھپے ہوئے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ سوالات کی, ان سے کروائے, وجوہات جاننا چاہیں کہ آخر ان کو جو رونا اتنا آتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے. تو انہوں نے جب تفصیل بتلائی تو پھر حضرت نے یہ فرمایا, بھائی یہ معذور ہے. اور بعض اوقات یہ بھی سننے میں آیا کہ ہمارے مجلس کی رونق آ گئی, رونے گانے والے. ہمارے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جب اعتکاف فرماتے تھے فلاں مسجد میں, تو فرماتے تھے آج رونے والے کم ہو گئے. آج تعداد تو بڑھ گئی اعتکاف کرنے والوں کی, لیکن ان میں رونے والے نہیں ہیں. اور اس مسجد کے ابتدا کا حال بیان فرماتے تھے کہ اس میں چند ایک لوگ اعتکاف میں ہوتے تھے, فلاں بزرگ, وہ راتوں کو روتے تھے, آوازیں آتی تھیں رونے کی. آج تو رونے والے کم ہو گئے, مجمع تو بہت ہو گیا ہے. تو یہی حال اکثر جماعتوں میں یہی حال ہے, اکثر جو ہے اپنے دینی کام کرنے والے اس میں یہی معاملات چل رہے ہیں کہ وہ بس اللہ تعالیٰ سمجھ دے. اور خیر بات جو ہے کہیں سے کہیں چلی گئی, یہ تھوڑا سا حضرت کا جو ہے اسی کے متعلق حضرت آگے فرما رہے ہیں. تو آج عصر کی نماز پڑھ کر انشاءاللہ شہر سے نکل کر جنگل کی راہ لیں گے. بھائی دیکھو, بات تو یہ اب اس زمانے کی ہو رہی ہے, لیکن آج بھی اس کو پڑھنے میں ایک لطف آ رہا ہے. لطف آ رہا ہے. تو آج کی عصر کی نماز پڑھ کر انشاءاللہ شہر سے جنگل نکل کر جنگل کی راہ لیں گے. اب جس کا دل چاہے وہ میرے ساتھ سفر کرے اور 3 دن میرے پاس رہے اور میں ان کے پاس رہوں. مصاحبت اسی کا نام ہے, اپنے دینی دوستوں کی صحبت سے ہمیں بھی فائدہ پہنچتا ہے. اور پیر کا بیان یہی گلشن اقبال ہی میں ہوگا. عصر کی نماز پڑھ کر یہیں آ جائیں گے, کیونکہ بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا, وہ بےچارے یہاں آئیں گے تو ان کو پریشانی ہوگی. اب دعا کر لیں کہ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما لیں, ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ والا بنا دیں, اور یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیں اور آخرت بھی بنا دیں. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, اللہ کا شکر ہے کہ یہ واعظ حضرت کا لذت رشک کائنات ہم نے پورا سنا 2-3 ہفتوں کی مجالس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انت السلام ك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انا نسالك من خير ما سالك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله آمین 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 اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا